Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Hadrat Sheikh rahmatullahi alaih ke ashar aam taur par logon ko puri tarah samajh mein nahi aata. Uski wajah darasal un ulum se aari aur khali hona hai jin ulum ki roshni mein woh baat likhi gayi. Aap hazrat ko maloom hai ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو صرف اس وجہ سے اللہ کی مرضی کو اختیار کرتا ہے کہ کل سزا نہ ملے, عذاب نہ ملے, اور ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو اس لیے اللہ جل شانہ کی مرضیات کو اپناتا ہے کہ اللہ کے پاس بہت سا انعام اور ثواب ملے, اور ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ سے ایسا تعلق, ایسی محبت, ایسی انسیت, ایسی وابستگی ہوتی ہے کہ اس کے نزدیک یہ عذاب ثواب سب ثانوی درجہ رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ایسے کہ اگر وہ کہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ سزا دوں گا نہ بول دے, یہ کرو گے تو یہ انعام دوں گا نہ بول دے, تب بھی ان کی مرضیات کی کو تو پورا کرنا تھا نا. اس لیے اس شعر کے مفہوم کے سمجھنے میں کہیں گڑبڑ نہیں کر دینا. تو جانتا ہے مجھے حاجت ثواب نہیں, کہ کیا مطلب ہے؟ ورنہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو ثواب کی امید میں کوئی کام کر رہا ہے تو وہ بھی شریعت کی روح سے ٹھیک ہے, لیکن ادنا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم مقصود ہے, مطلوب ہے, بس یہ مطلب ہے اس کا. یعنی آگے اپنے خاص کیفیت و حال میں ایک بات بیان فرمائی فائز صاحب کو مخاطب کر کے کہ عذاب دوزخ سے مجھے مت ڈراؤ, اس واسطے کہ میرے پاس عذاب دوزخ کی اتنی زیادہ فکر نہیں ہے. میرے لیے تو سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ ہے اپنے پروردگار سے دوری. یہ عشق کے درجے میں, محبت کے آخری درجے میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ناراضگی سے بڑا کوئی عذاب نہیں, اس کی دوری سے بڑا کوئی عذاب نہیں, اس کی فرقت اور جدائی سے بڑا کوئی عذاب نہیں. فرقت سوا عذاب نہیں. یہ جو اللہ جل شانہ کی جدائیگی ہے, دوری ہے, یہ ہے سب سے بڑا عذاب. پھر آخر میں آپ نے وہ میخانے کی بات سنی اور جناب مسلسل نوش کرتے رہنے کا مضمون سنا اور یہ سنا کہ صاحب یہ جو میخانہ ہے یہ ناظم کا میخانہ ہے, ناظم ان کے شیخ کا نام, وہاں شراب محبت پلائی جاتی تھی, اللہ سے تعلق بڑھایا جاتا تھا. اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہاں تو تم جس قدر نوش کر سکتے ہو نوش کرتے رہو, اس واسطے کہ اس کا جو اثر ہے یہ کوئی وقتی نوعیت کا نہیں ہوتا, محدود اس کا اثر ہوتا ہی چلا جاتا. یہ آخری شعر. بعض بعض لوگوں کو خیال آ سکتا تھا تو کوئی ثواب کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بولے کیا مطلب ہے اس کا, ایسا نہ ہوگی غلط فہمی مبتلا ہو جائیں گے, بول کے سنا دیا. پھر اپنی طرف سے انتہائی عاجزی ان کے سارے کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں میرے پاس میری ایسی حالت ہی کہاں ہے کہ میں آپ کو حساب دے سکوں. ایسی حالت ہونا صاحب حساب ہونا ہے, اپنی حالت کا ایسا ہونا حساب دے سکیں. ویسے تو میری حالت ہے ہی نہیں, اس حساب سے میں صاحب نصاب ہی نہیں ہوں. اپنی طرف سے عاجزی کا اظہار ایسا ہے اور مانگنے کا انداز ایسا, یوں فرمانے نروک دین تیرے پاس کچھ حساب نہیں. بہرحال ایک مختصر سا میں نے مضمون آپ حضرات کے سامنے سنا دیا کہ بعض نئے لوگوں کو کسی لفظ پر کوئی شبہ ہو سکتا ہے, اس لیے سنایا ہے. اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوں گا کہ اللہ کی محبت میں اہل اللہ کیسے ڈوبے ہوئے رہتے تھے, خلق سے کیسے مستغنی رہتے تھے, اپنی عارضی انکساری کا کس قدر گہرا شعور رکھتے تھے اور ان کا جو معیار فکر تھا کس قدر اونچا تھا اور ان کا جو نشانہ تھا کس درجے بلند تھا. تھوڑا سمجھ میں آنے کے لیے نظمیں بھی سنائی جاتی رہتی ہیں کہ جو باذوق ہوں گے ان کو کچھ نہ کچھ اس میں سے بھی ملتا رہے گا, اور جو ذوق کا اچھا ہوگا اس کو بہت کچھ ملتا ہوگا. بہرحال دوستو, جو مضمون عصر کے بعد سنایا جا رہا تھا وہ مضمون کا تذکرہ بھی اس نظم میں موجود ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اپنے کو سمجھ میں آنے کا جو مسئلہ ہے وہ ان کی عنایت پر ہے, اس واسطے مانگتے رہنا ان سے. مولا فہم آپ دیں گے, علم آپ عطا فرمائیں گے, بصیرت آپ بخشیں گے, دل میں نورانیت آپ عطا فرمائیں گے, حق تک رسائی آپ ہی نصیب فرمائیں گے. یہ تو کوششیں ہیں بولنے بتانے کی, ایک مذاکرے کا طریق ہے یہ. اس کے ذریعے سے عام طور پر آدمی کو ایک راستہ ملتا ہے, پھر جب وہ توجہ دیتا ہے تو پروردگار عالم اس کی طلب کو دیکھ کر پھر اس کے اوپر خاص عنایت فرماتے ہیں, تو پھر اسے کوئی بات سمجھ میں آتی. تو یاد رکھیے اس بات کو کہ ایک ہے ملک ایک نسبت دو, دوسرے ہے فعل ایک نسبت دو, کہتے ہیں حرکت ایک نسبت, تیسرے ہیں صفت ایک نسبت دو, اور چوتھے ہیں وجود ایک نسبت دو. اس میں پہلی دوسری چیز ہمارے مذاکرے کی بات, پرانے ساتھیوں کے لیے یہ چار پہلو یاد رکھنے میں آسان ہو سکتے ہیں, غور و فکر کا دروازہ اس کے ذریعے سے کھل سکتا ہے, یہ سنا دیجیے. لیکن تھوڑا سا مختصر سا تذکرہ یہ تین نسبتوں کے بارے میں آپ کے سامنے ہمارے اپنے حالات کے حساب سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک ہے اللہ جل شانہ کی ملکیت میں کسی چیز کا ہونا, بجائے ملک کے ملکیت بول رہا ہوں, تاکہ یہ صبح سے لے کے شام تک وہ ملک کا پہاڑا پڑنے والے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو سمجھنے میں کچھ مشکل ہو جائیں گے. ملک الگ ہے, ملکیت الگ ہے نا جی. آدمی کے اپنے قبضے میں, اس کے اپنے اختیار میں, اس کے اپنے تصرف میں جو چیز ہوتی ہے وہ ملکیت کہلاتی. یہ جو ملکیت ہے اس کی دو نسبتیں, ایک نسبت حقیقی حق تعالی کی طرف, دوسرے نسبت مجازی نسبت امانی بندے کی طرف. جہاں تک حقیقتاً ان کی ملکیت کا تعلق ہے, آپ قرآن پاک کھولیں گے تو آپ کو جگہ جگہ یہ مضمون ملے گا. یہ دوسری بات ہے کہ کبھی شعوری طور پر نہ اس کا درس ملتا ہے, نہ اس کا مذاکرہ ہوتا ہے, نہ پڑھنے اور سننے کے وقت میں اس کی طرف توجہ رہتی. کسی بھی مسلمان سے کہو کہ بھائی تمام چیزوں کے مالک حقیقی کون ہیں, اور ان چھوٹے سے چھوٹا بچہ یہ بولتا اللہ. لیکن یہ کہ یہی بات دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہے, واقعی شعور کے ساتھ یہ بات کہتا ہے, اگر اس پر توجہ دیں گے تو پتہ چلے گا کہ 95% اس سلسلے میں آپ کو, بلکہ اس سے بھی کمیاں زیادہ, سے بھی زیادہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کو نہیں سمجھ میں آیا ابھی یہ مضمون. پھر ملکیت حقیقیہ اور ملکیت مجازیہ میں بھی پھر تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ ایک چیز وہ ہے جو دوسرے کی ملکیت مجازیہ میں ہے, اس سلسلے میں بھی میرے لیے احکام ہے, اس سلسلے میں بھی میرے لیے احکام ہے. کیا اس کو میں مجازی حیثیت سے خود سے اپنے اختیار سے استعمال نہیں کر سکتا؟ آسانی سے سمجھ میں آنے کے واسطے بہت معروف اور مشہور ایک دو تین اپنے بزرگوں کے حالات میں آپ کو سنایا دیتا ہوں. ایک باغ کی نگرانی کرنے والے شخص کو باغ کے مالک نے یوں کہا, ذرا میٹھا پھل توڑ کے لاؤ. وہ اپنے حساب سے دیکھا کون سا درخت اچھا ہے, کون سا پھل پورا بنا ہوا ہے, کس کا کلر اچھا ہے, अपने हिसाब से उन्हें देख के यही अच्छा होना चाहिए, ये लेके आ गया, वैसा नहीं निकला जैसे वो चाहता था। दूसरा मंगाया, काटते हुए बोला था मैं अच्छा मीठा फल देख के लाऊ, फिर ऐसे लाए क्या अच्छा देख के लाओ, फिर देख के लाया, दो तीन दफा ऐसे ही हुआ, वैसा नहीं निकला जैसे बाग का मालिक चाहता था। मालिक मालिक ही मजा दी, भूल जाएंगे कहीं तो बाप। तो उस समय आ गए, इतने अरसे से आप बाग में काम करते हैं, क्या करते हैं आखिर तुम, आपको ये तक नहीं मालूम है कि कौन से दरख्त का फल कहता है। ऐसे आदमी है, इतने अरसे से आने के बाद अब तक तुमको पता ही नहीं चल सका कि कौन से दरख्त का फल कहता है। तो ऐसा मालूम होता है कि वो किसी साहिब निस्बत के जेरे तरबियत शख्स था। उसने कहा कि मोहतरम मुझे क्या मालूम है कि कौन से दरख्त का फल कैसा है, मुझे क्या मालूम है कि कौन से दरख्त का फल कैसा है, अगर मैं चखता तो मुझे मालूम होता कि कौन फलाने दरख्त का फल मीठा है, फलाने दरख्त का फल फीका है, फलाने दरख्त का फल कसाला है, फलाने दरख्त का फल कड़वा है, मुझे मैं चखता देखता तो मुझे मालूम होता, इसके बगैर कैसे मालूम होगा। और आपने मुझे निगरानी के वास्ते रखा है, खाने की तो इजाजत नहीं दी थी, मिलकियत मजाजी में भी इतनी रियायत है, मिलकियत मजाजी में भी इतनी रियायत है, जब बात समझ में आती है कि मैं इसका मालिक नहीं हूं तो देखिए अमल में कितना फर्क पैदा होता है। आज इस किस्म की बात ना बोले तो लोग बोलेंगे कि साहब ये लोग ये जमाने में देखू पैदा हो गए, नहीं आते 1000-1200 साल पहले पैदा होने के लोग, अरे भाई 1000-1200 साल पहले पैदा होने के लोग नहीं थे, यही जमाने में पैदा होने के लोग थे तो यही जमाने में पैदा हुए, के पैदा करने में वाले को मालूम है कि गोते जमाने में पैदा करने में। मगर इस दर्जे दूरी हो गई इस्लामियात से, दीनियात से, ईमानियात से, इस्लामियात से, हकायक से, जवाबदेही के आखिरत के एहसास से, अल्लाह के बारगाह में हाजिरी के तसव्वुर से, हर हर चीज के बारे में सवाल हो जाने के खौफ से, इस दर्जे हसास थे। मौजूदा जमाने में सब चीजें खत्म हो गई, स्वास्थ्य विश्वजन की चीजें लोगों के लिए अचंबा से मालूम होने, मिल्कियत दूसरे की मानने का असर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो सबक की अहमियत समझ में आएंगे, वरना तो सबक सुन भी रहे हैं तो उसकी अहमियत समझ में नहीं आ रही। अरे भाई ये मखलूक की मिल्कियत मजाजी दूसरे के सुपुर्द होने पर ये रियायत है, बहुत बड़ी गिरा खुल जाएगी अगर आदमी को समझ में आए। अल्लाह जल्ले शानहू से पैम मांगना चाहिए, इस्लाह की कलीद है, कलीद कलीद बोले जानते सुन जी, अपनी इस्लाह और तरबियत का दरवाजा खुल जाता है। कभी इन मोटे मोटे शरीयत मुतहरा के मसाइल पर भी और करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता नहीं मालूम है, जैसा आप यूं कहते हैं हमारे बड़े, देखो किसी की छोटी से छोटी चीज भी उसको पूछे बगैर नहीं लेना, बोलते कि नहीं बोलते, सब सुने चुके ना, क्यों भाई क्या बात है, उन बंदा है मैं बंदा नहीं होंगे, शरीयत मुतहरा के अहकाम है, बेहिसाब गाड़ियां बाहर खड़े हुए चलाना अक्सर को आता है, ऐसा शख्स नादिर है इस जमाने में जिसे चलाना ना आता हो, मगर आप देखेंगे जाते ही जिसकी बोले उसकी गाड़ी ले निकल जाते, दूसरे की चीज है वो उसको पूछे बगैर नहीं इस्तेमाल कर सकती, मतलब मालूम है ना। एक और बुजुर्ग का मुख्तसर सा मशहूर मामूल देखिए कैसा था, मशहूर है कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो एक सेब बहुत शदीद तकाजे की वजह से पानी में बहता हुआ आ रहा था तो लेके खा लिया, उसके बाद में शदीद एहसास हुआ कि पता नहीं किसका था जिसका है उससे पूछ के इस्तेमाल करना चाहिए, बहता हुआ आ रहा था तो जिधर से आ रहा था बहता हुआ उधर घुस गए, देख लिए सेब का दरख्त है उसकी टहनियां पानी के ऊपर आई हुई हैं, वहां से वो अल्लाह का निजाम भी बड़ा अजीब है, जब तक काबिले इस्तेमाल नहीं होता आम तौर पर गिरता नहीं, عام طور پر جب بندوں کے استعمال کے حساب سے اس کے اندر پختگی آ جاتی ہے, کام ہو جاتا ہے, درخت خود بخود چھوڑ دیتا ہے. اس لیے کہ بندے اوپر چڑھنا لینا ایک مطلب ہے, خود ہی ڈال دیتا. اپنا مزاج بھی کچھ ایسا بنانا, یہ جو بعض بعض لوگ جو ہے باوجود اس کے بعض لوگ تعلیم نہیں ہوتے پھر بھی بلا کے محبت سے سمجھا کے اس کو کوئی چیز دے دینا. اپنے پاس میں ایک کام کی چیز ہے, اس کا انہیں ضرورت مند ہے, انہیں نہیں چاہ رہا, انہیں نہیں لے رہا اپنی طرف سے, مگر چلو اپن ہی دے دیں گے, بول کے دے دیں. اور درختوں میں تو اللہ جل شانہ نے عجیب نشانی رکھ رکھی ہے, اللہ کرے کہ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے. حضرت سیدی سفتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, وہ درخت کے نیچے بیٹھ لیٹے ہوئے تھے تو ایک دم ان کو بات سمجھ میں آئی یا سنائی تھی, درخت کی زبان سے یوں نکل رہا کہ آواز آ رہی درخت سے, میرے جیسے ہو جاؤ, بول میرے جیسے ہو جاؤ, یا سری کن مچھلی, اے سری میرے جیسے ہو جاؤ. ارے جگہ ادھر سے درخت سے تو آواز آتی نہیں, عام طور پر کون ہے بھی بولنے والا, کوئی بھی نہیں ہے مگر آواز آ رہی ہے وہاں سے. جواب میں خود ہی نکل گیا سوال, تورے جیسا میں کیسے ہو سکتا ہوں, درخت ہو میں انسان ہوں, تم جیسے میں کیسا ہو سکتا ہوں. تو جواب دیا جاتا, میرے طرز عمل جیسا ہے تم بھی ویسا ہی طرز عمل اختیار کرو. کیا طرز عمل ہے میرا؟ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں, میں ان کو پھل دیتا ہوں. لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں ان کو جواب میں پھل دوں. پھل نہیں دیا تو پتھر مارتے کون دے. لوگوں کا سلوک تو برا ہے لیکن اس کا سلوک آخری. اللہ والوں نے بھی زندگیاں اپنی ایسی عجیب بنائی تھی, اور کیوں نہ بناتے. خاتم النبیین سید المرسلین, محبت وحی رب العالمین, سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ طرز عمل امت کے سامنے رکھا کہ نہیں رکھا؟ برسیں پتھر جس میں نبی پر, پھر بھی ہے مائل سرور دعا پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر پر لوگ پتھر پھینکتے تھے اور آپ دعا فرماتے تھے, اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے وہ جانتی نہیں. آج یہ قصہ نہیں ہے, اس کا تو دور دور تک تصور بھی نہیں ہے. ذرا سا کسی کی طرف سے کچھ ہوا, جوابی کارروائی میں انتہا کر دی جاتی, یہاں تک نوبت پہنچ گئی, بلکہ تھوڑی سی اس سے بھی آگے ہو گئی. اس سے بھی آگے کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی کسی سے کچھ نہیں کہتا, کچھ نہیں کرتا, کسی کے نام میں نہیں جاتا, تب اندر اس کو ستانے کا کام کرتا. نوبت یہاں تک پہنچ گئی, بد اخلاقی کا یہ عالم ہے. اسی لیے آج کے عمومی بگاڑ کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس سے اسلامی اخلاق نکل گئے. پھر وہ درخت سے پھل گرا تھا, ظاہر ہے کہ جب بیٹھے ہوئے آ رہا تو جدھر سے آ رہا ادھر سے گرا ہوں گا تو ہی آ سکتا ہے, الٹا تو نہیں جاتا. دیکھیں گے درخت کی ٹہنی آئی ہوئی ہے سیب کی, پانی کے اوپر پر بھی لگے ہوئے ہیں, سمجھ گئے کہ کہیں سے گرا, اندر جا کے پوچھے کہتے باغ والے سے, ایسا ایسا مسئلہ تھا, ایسا شدید تقاضا تھا, استعمال کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, بیتاب تھا, اس کی وجہ سے دیکھا کہ ایک پھل آ رہا, لے کے ایک دم اس کو استعمال کر لیا. اس کے بعد خیال آیا کہ کس کا ہے, اسے اجازت ہی نہیں لیا. اس واسطے آپ ذرا مجھے میرے لیے اس کو معاف کر دو کہ میں نے بغیر پوچھے کہ استعمال کر لیے, جائز کر دیجئے, اجازت دے دیجئے اس کی. وہ باغ کا رکھوالا, وہ باغ کی نگرانی کرنے والا, وہ یوں کہہ رہا, باغ میرا ہوتا تو میں آپ کے لیے جائز کرتا. میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ میں تو اس کا رکھوالا ہوں, نگرانی کرنے والا ہوں, پھر کس کا ہے؟ فلانے صاحب کا. ان کے پاس گئے, لمبی چوڑی مدت وہاں ان کے منشے کے مطابق رہے, اس کے بعد میں جا کے معاف ہوا. مشہور قصہ ہے, اس وقت مجھے اس کو پورا اے ٹو زیڈ نہیں سنانا ہے, صرف اس پہلو کی طرف توجہ دلانا ہے کہ ملکیت مجازی میں بھی دین حقیقی کے رکھنے والے کا شعور اس درجے بیدار رہتا ہے. بے شمار اس قسم کے واقعات آپ کو مختلف انداز کے مختلف احوال، کبھی کسی کے درخت کا کوئی بازو کے گھر کے مکان کے بیر کے درخت کی کوئی ٹہنی ادھر آ گئی، کوئی ایک آدھ بیر کھا لیا تو بات معافی چاہ رہا، دوسرے کی چیز کی ملکیت، دوسرے کی چیز اس کا استعمال بغیر اجازت کے، اس میں بھی احتیاط. اور یہ مسئلہ تو سب کو معلوم ہے کہ دوسروں کی گاڑی نہیں استعمال کر سکتے، دوسروں کا قلم بغیر پوچھے نہیں استعمال کر سکتے، دوسروں کا چپل بغیر پوچھے نہیں استعمال کر سکتے، دوسروں کی ٹوپی بغیر پوچھے نہیں استعمال کر سکتے، دوسرے کے جیب میں سے پیسہ نہیں نکال لے سکتے، ہے نا. دوسرے سے مراد مخلوق ہی ہے نا، وہ بھی اللہ جل شانہ نے احکام میں تو ایسی تفصیل رکھی. اب یہ جو ہمارا تصور ہوتا ہے کسی مثال کے طور پر گاڑی کے بارے میں کہ یہ گاڑی جو ہے میری نہیں ہے، ان کی ہے، اگر استعمال کرنا چاہتا ہوں تو اس کے پوچھ کے ہی مجھے لے جانا چاہیے کہ جتنا خیال رہتا نا. اس وقت میں اس پہلے پہلو پر توجہ کرتے ہوئے گزارش یہ ہے کہ اتنا خیال غالب کر لینے کی کوشش کیجئے کہ اللہ جل شانہ کی ملکیت حقیقی جن جن چیزوں پر ہے، ان چیزوں کے استعمال میں ان سے پوچھ کے استعمال کرنے کا مزاج بنا لینا. اب کن کن چیزوں پر ہے ان کی ملکیت، ملکیت حقیقیہ، خارجی جو چیزیں ہیں اس میں ان کی ملکیت بھی ہے، دوسروں کی ملکیت مجازی، داخلی جتنی چیزیں ہیں اس میں ان کی ملکیت حقیقیہ ہے، میری ملکیت مجازیہ ہے، جس کو امانی نسبت بولو. ملکی ایک نسبت دو، یہ سبق چل رہا، اسے ذہن میں رکھنا. اب ان سے پوچھ کے استعمال کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ گاڑی والا سامنے رہتا جا کے اس سے پوچھ سکتے ہے نا. یہ ہاتھ کے استعمال کا مسئلہ ہے، مگر ہاتھ کا مالک حقیقی تو ہے نہیں، پوچھنا کیسے؟ پاؤں کی میں ملکیت مجازیہ امانتی میری ہے، مگر مالک حقیقی ہر ہر شے کے اللہ ہونے کی حیثیت سے اس کے بھی مالک حقیقی کون ہے؟ اب جب اس کے استعمال کا نمبر آ رہا ہے تو جس کا ہے اس سے پوچھنا نا، اللہ تعالیٰ سے پوچھنا. کیسا پوچھیں گے؟ اللہ جل شانہ نے اسی لیے اپنا ایسا کلام اتارا اور اسی لیے اپنے جانب سے ایک ایسے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ قیامت تک کے واسطے اس کلام اور ان کی رہنمائی کے ذریعے سے اجازت مل سکتی ہے نہیں مل سکتی خود بخود معلوم ہو جاتا ہے. وہ ہے پوچھ کے کرنے کا مطلب. پوچھ کے کرنے کا مطلب یہ ہے، عام طور پر سمجھ میں آنے کے واسطے زیادہ تر ملوث جن چیزوں میں ہمارے بچے ہیں اس کے پیش نظر ہم بولتے رہتے ہیں، بھائی وہ ایک پلاسٹک کا ٹکڑا جیبوں میں رہتا آج کل، تو موبائل بولتے جس میں منہ ہمیشہ بزی رہتا، موبائل نہیں رہتا، ہمیشہ بزی رہتا ہوں، نام رکھ دیا اس کا. اب وہ ہاتھ میں لے رہے، مجھ لے وہ لے سکتے نہیں لے سکتے، کھولنا ہے اس کو، کوئی نہ کوئی انجلی استعمال کرنا ہے، کس کی ملکیت ہے، کھولے اس کو. اب اس میں کہیں بٹن دبانا چاہ رہے ہیں، جی دبانے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ کانگر شور رہا، یہ آپشنوں میں چلے جا سکتے ادھر ادھر، جس میں اجازت ملیں گے وہیں جائیں گے نا، اس میں اجازت نہیں ہے وہاں کیسے جائیں گے آپ؟ نہ گھیرتا ہے دیکھو یہ مضمون اور یہ نقطہ اور درس کا یہ جزیہ زندگی کے ایک ایک عمل میں آدمی کو کتنا کستا ہے سمجھ میں آئے گا. اور جب ایسا کسے جائیں گے تو پھر یہ بولنا صحیح ہوگا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ. کسا ہوا ہے نا اس میں، تو بندھا ہوا ہے، روکا ہوا ہے، بند ہے. مومن کے لیے قید خانہ ہے، مجھے بالکل آزاد رہنا، سوچنا چاہیے کہ آخر میں کیا کر رہا ہوں. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ جو مول صاحبوں پہ اعتراض کرتے ہیں لوگ، یا مول صاحب بہت تنگ کر دیتے، ارے ہم تنگ کرنے والے کون دیتے بھائی؟ مول صاحب تنگ کرنے والے کون؟ مول صاحب بھی وہی خواہشات والے ہیں جو سب میں ہیں، ان میں بھی ویسا ہی نفس ہے جو سب میں ہے، ان میں بھی ویسے ہی تقاضے ہیں جو سب میں ہیں، ان میں بھی ویسے ہی ارمانِ آرزوئیں ہیں جو سب میں ہیں۔ انہوں پابند کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ تو صرف ترجمانی کرتے ہیں، وہ اسلام اس سے منع کرتا ہے، اتنا ہی تو کرتے ہیں۔ تینوں شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہی تو بولتے ہیں وہ لوگ۔ شریعت کیا ہے وہ بتاتے ہیں، دین حق کیا ہے وہ بتاتے ہیں، اسلام کی تعلیم کیا ہے وہ بتلاتے ہیں، وہ تنگ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ سوال سے خامخواہ کا زبردستی کا اعتراض ہے ان لوگوں کے اوپر کہ مولویاں بہت تنگ کرتے ہیں۔ جو تقاضے ہر ایک میں ہیں وہ سب تقاضے مولویوں میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا ان کے اندر نفس خیز نہیں، خواہشیں نہیں ہیں، تقاضے نہیں ہیں؟ ایسا بچے کیا معاملہ؟ تو ملکیت حقیقیہ حق تعالی کی، ملکیت مجازی بندے کی۔ ملکیت مجازی میں بندہ مکلف ہے کہ مالک حقیقی کا جو منشا ہے یہ تمہارے قبضے میں دی گئی ہے، تمہارے قابو میں دی گئی ہے، تم کو اس پر اختیار عطا کیا گیا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ مالک حقیقی میں ہوں، اس واسطے میرے منشے سے استعمال کر۔ زبان کھولنے کا مسئلہ ہے۔ گھنٹوں خاموش بیٹھتے تھے، مہینوں ہفتوں خاموش ہو جاتے تھے، بعض بعض لوگ بولتے نہیں تھے کچھ۔ وہ ایک تربیتی دور تھا، اختیار کی چیز ہے، بولنا بھی اختیار ہے، خاموش رہنا بھی۔ بعض ساتھیاں بولتے ہیں صاحب زبان قابو میں نہیں رہتی، قابو میں نہیں رہتی کیا مطلب ہے؟ آپ نہیں چاہ رہے ہیں تب بھی چل رہی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں مگر وہ چل رہی ہے خود ہی، ایسا تو نہیں ہے نا؟ میں ایسا کسی کا تم خود تلاش میں ہوں دکھ رہا نہیں کوئی، اس میں کوئی ہے تو بعد میں ذرا مل کے بتا دینا میرے کو، میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، چل رہی برابر ہو، میں نہیں چاہ رہا ہوں بات کرنا۔ اپنے اختیار کی چیز ہے۔ بزرگ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت نہیں چاہتے ہوئے بھی ایسا ہو جا رہا، تو اس کے جواب میں بزرگوں نے لکھا کہ ویسا کرنے نہیں کرنے کا آپ کو اختیار ہے یا نہیں؟ بولے ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان صاحب آئے تھے، وہی بزرگوں کی بتائی ہوئی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بھی اس کو استعمال کیا۔ ایک نوجوان کمل صاحب، وہ نگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی، سوا سے کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ محبت بھی تھی وہ بیچارے کو، تھوڑا بہت احترام بھی کرتا تھا، ذرا سر نیچے کر لو، ایسا کر لیا۔ اچھا سر اوپر اٹھا، بولا تو سر اوپر اٹھا، پھر کرو ایسے سر نیچے، بولے تو سر نیچے کر، پھر اس کو بولے سر اوپر اٹھا، بولے تو سر اوپر اٹھا دیا۔ دو تین وقت کرایا ویسے، جس وقت میں سر نگاہ نیچے کر لو بول رہا ہوں کر لے رہے نا، یہ جس وقت میں اوپر اٹھا اوپر اوپر اٹھا لے رہے، نہیں اٹھا لے رہے، میں ہاں اٹھا لے رہا ہوں۔ تو ایسی صورت میں جس وقت میں نگاہ کے غلط استعمال کا موقع آئے تو اللہ کا فرمان ہے نگاہ نیچے کر لو، اس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے نگاہ نیچے کرو، تم میں اس درجے احساس موجود ہے کہ مول صاحب نگاہ نیچے کرو بولے تو کر لے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ کا فرمان جب پیش نظر رکھو گے تو نگاہ نیچے نہیں کرنے کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ نفس کی سنتے سنتے اتنے عادی ہو گئے ہیں، عادت اس درجے بگڑ گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں کھلا پلا کے اس کو بنا دیے ہیں موٹا تازہ خربا۔ اس کو نفس کو، یہ موٹا تازہ خربا خالی باڈی کے بارے میں سوچتے ہوں گے آپ لوگ، اچھا کھائے اچھا پیئے، مرغن تلن بھنن کی چیزیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرے تو موٹے تازے خربے ہوتے۔ بول کے یاد رکھو، نفس کو بھی موٹا تازہ خربا کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ انہیں جیسا بنا ویسا سنتے چلے جاؤ، روز بروز موٹا تازہ فربا طاقتور ہوتے چلے جاتا ہے۔ جیسا بولے اگر ویسا سنتے جائے تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے اپن کمزور ہو جاتے ہیں، انہیں بور کل ہو جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچوں کو غلط فہمی ہو جاتی، بہت تقاضا کر رہا بھائی، اس کی وجہ سے ہمیشہ ذہن میں الجھن رہ رہی ہے، فقط اس کی خواہش پوری کر دیں گے، ذرا ایک سوئی ہو جاتی کہ کیا ہے کی، بول کے خواہش پوری کر دیتے اور تازہ دم ہو جاتا ہوں۔ قابو میں نہیں آنے کی وجہ یہ، تھوڑا طاقتور ہو، اس میں بیٹھا ہوا سوار مریل قسم کا رہے، بازو میں گھاس واس خوب عمدہ جی اگی ہوئی نظر آ گئی، اسے اس کو بھوک کا بھی ٹائم ہو، उन्हें लगाम पकड़ के खींचते रहता, रोकने के चक्कर में रहता, उन्होंने खींच नहीं चलिया था। एक लोगों ने सवार कमजोर हो गया, सवारी ताकतवर है। यही किस्सा हमारे नफ्सों का हो गया है, तो खिला पिला के ऐसा मोटा तजा कर दिए, उसके मुकाबले में अपन मरियल किस्म के मुसाफिर बन गए। ये तो उन लोगों को समझ नहीं आता जो लोग मजलिसों में बैठ रहे हैं, जो लोग मजलिसों में नहीं बैठ रहे ना, उन लोगों को ये खराबी नहीं नजर आती है, खराबी नहीं दिखती है, खूबी नजर आती है। और क्या बोलता है बड़े शौक से, मेरे में जो ख्वाहिश पैदा होती ना पूरा करके रहता हूँ। राजू है गलती करके, गुनाह करके, अल्लाह की नाफरमानी करके, दीन की खिलाफ वर्जी करके, रसूल अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करके, आखिरत के मंशे को पसे पुष्ट डाल के जुरअत का मुजाहरा कर रहा है। बहुत डरने की बात है भाई। अब उसको कमजोर करने के बाद से क्या करना, उसकी गिजा तो समझ में आ गई ना, उसकी गिजा उसका उसके सुनना। अब उसको कमजोर करने का क्या तरीका है, खुद ही समझ में आ जाना चाहिए ना। उसकी नहीं सुने तो उसको गिजा नहीं मिली, मुसलसल नहीं सुनते रहे तो मुसलसल गिजा नहीं मिली तो कमजोर होता कि नहीं होता। नहीं सुनने के नतीजे में अल्लाह का हुक्म पूरा करने से एक रूहानी कुव्वत हासिल होगी, और उसकी नहीं सुनने की वजह से उसको कमजोर करते रहने का एक गुर हाथ आएगा। और इस तरीके से इंसान का नफ्स आहिस्ता आहिस्ता अम्मारा से लवामा की तरफ जाएगा, कमजोरी आ गई उसमें, फिर उसके ऊपर मुसलसल मुजाहदा चलता रहा तो फिर एक वक्त आएगा कि मुकम्मल ज्यादा मुजाहमत नहीं करेगा, खत्म तो नहीं होगा, खत्म करना भी नहीं है। नफ्स को खत्म कर देना नहीं है तो पावर कम कर देने का है, इशारे के ताबे हो जाना हो, नहीं करना है नहीं करना है बस नहीं करना, ज्यादा मुजाहमत नहीं कर सकना हूं बस। मुजाहदा करके इतना उसको काबू में करने का है। अब वो ऐसा काबू में आमतौर पर नहीं आता, अकेले रहने की सूरत में बोल के खास माहौल में रखते हैं उसको। तो घोड़े लाने के बाद मैं उनको चाल ये वो सब सिखा देते, दौड़ना कैसा है, चाल कैसी रखनी है, चलना कैसा है, सारी चीजें उसे सिखा दे। सुधाए हुए घोड़े एक को लाए सिखाए, दूसरे को लाए सिखाए, शुरू में लाके सिखाने वालों को तो दुश्वारी रहती, लेकिन जब चार आठ घोड़ों को सुधाया जा चुका है, अब उसके बाद में और जरूरत पड़ी तो नए घोड़े को लेके आए, तो उसको सुधारने के वास्ते उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करते करते उधर एक दो घोड़े, इधर एक दो घोड़े, इधर दो घोड़े, इधर दो घोड़े रख के इसको बीच में रख ले, बोलो सो कैसा चल रहे कि इन्हें भी ठीक वैसे ही चलते रहता। चार सुधे हुए घोड़ों में एक गैर सुधा हुआ घोड़ा अगर रख दिया जाता है तो जल्दी सुध जाता है। अच्छा माहौल रखना बोल के कई बोलते समझ नहीं आ रहा, वही अपनी जगह सही नहीं हो जा सकता क्या, बोल के समझ के सही हो जाने वाले रहते तो अब तक क्या कैसे क्या हो जाते थे। हम जरूरतमंद हैं नेकी के माहौल के, अच्छाई के माहौल के, अच्छों के माहौल के, इसीलिए हुक्म है सच्चों के साथ में रहो, अल्लाह का फरमान है ना। वरना तो जो दीन आएगा वो एक आजाद अपना आजाद फिक्री वाला दीन होगा, तो उसके नतीजे में क्या इस वक्त में पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है कुछ मत पूछिए। आहिस्ता आहिस्ता रुख कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि हर एक का उसका अपना एक दीन समझा हुआ दीन, जैसा जिसको समझ में आ रहा बस वैसा करते चले जाते। मेरे को ऐसा समझ में आ रहा मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे को ऐसा समझ में आ रहा तुम ऐसा कर लो। और इस वक्त में बेहतमामी की तो कैफियत ये हो गई कि अच्छे खासे पढ़े लिखे बासलाहियत मौलवी साहब है, कुरान जानते हैं, हदीस जानते हैं, मसाइल से आगाह हैं, फिरा तजवीज से पढ़ते हैं, कुरान पाक सब कुछ सही है, लेकिन महज इस वजह से उनको किसी जगह बात करने या नमाज पढ़ाने खुतबा देने का मौका नहीं मिल रहा कि उनको अंग्रेजी नहीं आती। खाली अंग्रेजी जाने वाला जाके खड़े हो जाता क्या बोलेंगे उन्होंने, कम अज कम इनके पास बैठ के सीखता हूँ उसके बाद से जाता तो भाई पब्लिक ज्यादातर अंग्रेजी जानने वाली है, ठीक है जज्बा अच्छा है दीन की बात उसे सुनाओ, लेकिन पहले तुम सीख के तो सुनाओ। हर एक का एक अजीब गरीब किस्म का इस वक्त में माइंड बना हुआ है, हर एक का अपना एक दावी है, फिक्र है, سوچنے کا ایک انداز ہے. نتیجے میں بالکل آزادانہ دین لوگوں میں پایا جا رہا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اچھے لوگوں کے درمیان میں رہنا تو ذرا صحیح ہوتا آدمی آسانی سے ذرا جلدی سے صحیح ہو جاتا. اسی واسطے ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے مختلف تدبیریں اختیار کیں کہ بھائی دعوتی نظام میں ایک مستقل خاص ماحول میں رہو, خانقاہ کے ماحول میں مستقل خاص ماحول میں رہو, کسی بزرگ کی خدمت میں مستقل خاص نظام میں ماحول میں رہو. بلا ضرورت نہیں کرے ویسا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پیشنٹوں کو علاج کرنے کے واسطے ایسے ماحول میں رہنا ضروری ہوتا ہے, رکھ لیا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ نہیں ہے حکم صاحب آدمیوں کو لے آؤ جی, ان پیشنٹ کی حیثیت سے شریک کرا دیو, وہاں لمبا چوڑا وقت روک کے رکھ لو. ایسا کوئی بولتا نہیں, جیسا مریض ویسا ٹائم. کسی کو دو چار گھنٹے رکھ دیتے چھوڑ دیتے, کسی کو صبح میں رکھتے شام میں چھوڑ دیتے, کسی کو آدھے رکھتے سات دن کے بعد میں چھوڑ دیتے, کسی کو 21 دن تک تو کمپلسری رہنا چاہیے بولتے, کسی کو بولتے نہیں صاحب تم 4 مہینے تک جا ہی نہیں سکتے, کسی کو بولتے تم 6 مہینے تک تمہارا پاپ ایسی طرح میں. بولے کہ دوسری ذمہ داریاں کون پوری کریں گے, اب میں 6 مہینے تک جب پاؤں ایسی رکھ کے پورا کروں, رہا کہوں گا تو کیسا آؤں گا. آپ کیا بولتے, ارے بھائی تمہارے کو صحیح ہونا ہے تو ایسا کرنا ضروری ہے, یہ تو تمہاری مرضی. 6 مہینے کے بعد میں جو کام کر سکتے ہیں نا, اگر ابھی سے جانا چاہیں تو پھر 6 سال میں بھی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ صاحب یہ کون سا طریقہ ہے کہ صاحب روک لیا جاتا ہے, بٹھا دیا جاتا ہے, ایک جگہ ایک خاص کام میں لگا دیا جاتا ہے, دوسری ذمہ داریاں کون پوری کریں گے, ایسا نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے. یاد رکھیے اس بات کو کہ دین کی سمجھ جتنی کم رہیں گی دین کے سلسلے میں پریشانیاں اتنی زیادہ رہیں گی, اعتراضات جتنے زیادہ کسی کی طرف سے ہو رہے ہیں سمجھنا چاہیے کہ دین کی فہم کے اعتبار سے کمی اسی قدر اس میں پڑی جائے. خیر بہرحال جو بات عرض کی جا رہی تھی وہ یہ کہ بھائی ملکیت کائنات کے ذرے ذرے کی اصلاً حقیقتاً واقعتاً ازلاً ابداً ہر ہر ذرے کی ملکیت حقیقی صرف حق تعالیٰ کی ہے. اب وہ چیز ہمارے پاس پروردگار عالم نے ہمارے اوپر مہربانی فرماتے ہوئے کچھ چیزیں ہم کو عطا فرمائی, امانت کے طور پر دی, عرضی طور پر دی, موقتی طور پر عطا فرمائی, استفادے کے لیے دی, عاریتن ہے سمجھ لیجیے. اس اعتبار سے اب یہ چیز ہمارے قابو میں کی گئی, اب اس کی نسبت ہم اسی اعتبار سے اپنی طرف اگر کرتے ہوں تو صحیح ہے. لیکن صحیح سمجھے کہ نہیں سمجھے, وہ سمجھ میں آنے کے واسطے اس کی حرکت دیکھ لیے تو سمجھ میں آ جاتا انہیں صحیح سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. بلا وجہ کسی کو ایسا جملہ بول دیا جس سے اس کا دل زخمی ہو جا رہا, خالی سن لیے تو سمجھ میں آیا تھا کہ اس کو پہلا سبب یاد نہیں ہوا, سمجھ میں نہیں آیا اس. اب اگر کوئی اسے بولا ارے کیا ہوا بھائی اتنے عرصے سے آ رہے ہیں ابھی تو کچھ بھی تمہاری اطلاعات نہیں ہوئی, بولے تو بادلوں کیا سمجھتے, مول صاحب کو معلوم ہو جاتا جیسا ہے جی اندر کا کیا ہے سن لو. بھائی معلوم ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, بول رہا تمہارا حال بول رہا نا, وہ دیکھ کے بول رہے ہوں. کچے قسم کا آدمی رہا تو خوش ہو جاتا پھر میرے کو بھی کیا سمجھے تم لوگ, وہ بھی غلط فہمی ہے. دین کی بات کا جب تقاضے کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے تو وہ جب آنکھوں سے دیکھے گا تو وہ بولے گا کہ بھائی کیا ہے تمہاری آخر کیوں اصلاح نہیں ہو رہی, بنیادی باتیں یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, بنیادی چیزیں ہی تمہاری زندگی میں نہیں آئی. اب اس کو عقیدت رہتی محبت رہتی اس کے نتیجے میں بولتا ارے کیا بولنا بھائی, آج دیکھے تو بولتے جی انہوں نے یہیں سے غلط فہمی کا دروازہ کھل جاتا, نہیں سمجھ میں آ رہا. خام خاں غیر ضروری کسی کے بارے میں عقیدت محبت کے اظہار میں اس کلمات بولنے میں محتاط رہنا چاہیے. عمل دیکھ کے آدمی کا ان بول دیتا ہے کہ بھائی یہ قصہ ایسا ہے کیا قصہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو زبان صحیح نہیں ہے آپ چلے جا رہے نامناسب جگہ, دور سے دیکھ لیے سمجھ میں آ گیا کہ پاؤں کا استعمال کے بارے میں یہ پہلا سبق یاد ہے؟ نہیں, ورنہ اٹھاتا کیسا تھا بھائی؟ ناجائز جگہوں پر یہ پاؤں اٹھا کر لے جاتا کیسا؟ جب مالک حقیقی کی اجازت نہیں ہے ناجائز جگہ جانے کی, تو ایسی صورت میں اگر اس کو یہ مالک حقیقی کی سمجھتا تو کیا لے جاتا؟ مالکیت کے سبق ذرا بار بار سناتے نا, مگر کبھی غور وور بھی کرتے رہتے کہ نہیں کرتے رہتے؟ اور کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کیا چیز چھپی ہوئی. اچھا, یہ مالک بھی ایسا ہے کہ کبھی کبھی یار ایسا ہوتا ہے کہ صاحب مالک مجازی اس کی اپنی مملوکہ کے پاس نہیں ہوتا, ہے نا؟ کسی کی گاڑی ہے باہر رکھی ہوئی ہے اور وہ صاحب یہاں جو مالک مجازی ہے یا نماز پڑھ رہے, اور آپ کے پاس میں ماسٹر کی ہے, معلوم نا ماسٹر کی؟ ماسٹر کی نہیں معلوم؟ ماسٹر کی بولے تو ایک ایسی کنجی رہتی ہر پھپل کو لگتی ہے ماسٹر کی. دیکھ لیا مولتا, پوری ایک سوئی سے توجہ سے خانخواہ میں آئے تو ذرا اثر ہو گیا جاتا ہے. بہت ایک سوئی سے خوشو خوشو سے نمازیں مشغول ہیں, بلکہ سی رنگ ہے گاڑی, ذرا کلر کی بھی اچھی, دیکھنے میں بھی تازی نظر آ رہی, بہت زیادہ پرانی استعمال شدہ نہیں ہے. وہ ماسٹر کی جیب میں سے نکال کے لے کے چلے جا سکتا نہیں چلے جا سکتا؟ مالک مجازی کبھی اپنی مملوکہ کے پاس میں رہتا ہے, کبھی نہیں رہتا. لیکن مالک حقیقی اپنی مملوکہ چیز کے پاس میں ہمیشہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ یا کبھی انہوں بھی غائب ہو جاتے ہیں؟ رات میں غائب ہوتے ہیں, دن میں آبادی میں, جنگل میں؟ اللہ تعالیٰ تو بولے وہ معکم اینما کنتم, تم جہاں ہوتے ہو ہم وہیں رہتے ہیں تمہارے ساتھ. اب بتائیے, وہ دوسری گاڑی سے مار لے کے جا رہے تھے, کئی کو بولے تو مالک مجازی وہاں نہیں تھا. اب یہ مملوک, یہ مملوک کا اشیاء کا جو مالک حقیقی ہے, یہ تو مستقل پاس ہی ہے نا. ان کی عنایت بھی, ان کی مہربانی بھی بڑی عجیب. ان کے سامنے, ان کی منشی کے خلاف ان کی دیوی چیز کا استعمال کرتا ہے, فوراً باوجود قادر مطلق ہونے کے پکڑ نہیں کرتے, باوجود قادر مطلق ہونے کے مواخذہ نہیں فرماتے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اکثر تو درگزر ہی کر دیتے. انہوں نے اپنا نام حلیم رکھ رکھا ہے, بردبار, عفو رکھ رکھا ہے معاف کرنے والا, غفور رکھ رکھا ہے بخشنے والا, غفار رکھ رکھا ہے گناہوں کو درگزر فرمانے والا. اس کے نتیجے میں موقع دیتے رہتے. حدیثوں میں تو اور بھی عجیب غریب انداز سے اس کا تذکرہ آیا ہے. گناہ کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی سی مہلت دے دو, ہو سکتا ہے توبہ کر لے, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. کیسے مہربان مولا ہے, اگر وہ فوراً پکڑنے والے ہوتے تو ہم میں سے کوئی بچ سکتا تھا؟ کوئی بھی بچ سکتا تھا, سنانے والا, سننے والا, کوئی بھی نہیں. اگر انہوں نے پکڑ لیے, اسی لیے ہمارے شیخ محترم نے ہم کو ایک دعا سکھائی تھی, سوتے وقت میں پابندی سے پڑھ لیا کرو. وہ بلکہ تھوڑا سا مراقبہ سکھایا تھا کہ صبح سے لے کے شام تک جو کچھ کرے, غلطی کے یاد آ جانے پر یہ بولو اللہ سے کہ اللہ جس وقت میں آپ کی نافرمانی کر رہا تھا, آپ قادر مطلق تھے, چاہے تو آپ میرا مواخذہ اسی وقت میں کر سکتے تھے, اے اللہ آپ نے باوجود قدرت کے میرے ساتھ مواخذے والا معاملہ نہیں فرمایا, اے اللہ آپ کی اس عنایت اور اس مہلت پر میں آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے شکرانے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں. روزانہ معمول کرنے کے لیے بولے تھے ہمارے بڑے لوگ. آپ لوگوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ سب کو اہتمام کرنا چاہیے, اس کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں نہیں فوراً؟ ہارون کو پکڑے تھے نہیں پکڑے تھے؟ عین نافرمانی کی حالت میں پکڑ لیے تھے نہیں پکڑ لیے تھے؟ فرعون کو عین نافرمانی کی حالت میں پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ ایک اور شخص کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ عین نافرمانی کی حالت میں اس کو پکڑ لیا. اور بعض بعض جگہوں پر تو قوموں کی قوموں کو پکڑ لیا ایک ساتھ. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ, ایک چیخ ایک چنگار فرشتے کی سب کے لیے تباہی کا ذریعہ بنی, ان کی پکڑ ایسی. بعض قوموں کے اوپر عذاب آیا تو ایسا ہوا مسلط کر دی پروردگار عالم نے جو مسلسل چلتی رہی اور اٹھا اٹھا کر ان کو فضاؤں میں نیچے زمین پر گراتی رہی. نتیجے میں سب کے سب اس قدر خداور قسم کے لوگ کہ ان کی جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں تو پروردگار عالم نے اس کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں, فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. زمین پر جی پچھڑے پڑے تھے اور ایسا گویا منظر سا تھا جیسے کہ کھجور کے درخت ہوں جو جڑ پیڑ سے اکھڑ کر نیچے گرے ہوئے تھے, لمبے لمبے تھے. وہ پکڑنا چاہے تو فوراً پکڑ سکتے. یہ تو دعا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی, برکت ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ دعا فرمائی تھی انہوں نے کہ اللہ میرے قوم کو جی ایسا جیسے سابقہ بعضی اقوام کو ایک ساتھ ہلاک کیا گیا میری قوم پر ویسا کوئی عذاب مسلط نہ ہو, تو پروردگار عالم نے یہ دعا قبول فرما لی تھی. کم از کم ہم لوگ یہ اپنے مراقبے میں سوتے وقت میں یہ کرنا چاہیے, صبح سے لے کے شام تک کیا کیا غلطیاں ہوئیں اس پر معافی مانگ کر اللہ جل شانہ کے اس دی ہوئی مہلت کے شکرانے میں یہ عہد کرنا صدق دلی سے اللہ کل سے اس کے بارے میں احتیاط شروع کروں. کوئی آدمی صحیح طرز عمل سے اس انداز سے اپنا سلوک طے کرنے کا اہتمام کرے بہت جلدی اصلاح ہو سکتی ہے, ورنہ آپ یہ لائن میں بھی سالکین میں بڑی سہولت والا مزاج بن گیا کہ بھئی جاؤ ہفتے میں وقت کو سن لو آ جاؤ پھر ساتھ, اس سے تھوڑی اصلاح ہو جائیں گی. بھئی جو سبق دیا جا رہا ہے اس کا اہتمام کر کے اس کی اطلاع بھی دیتے رہنا ضروری ہے. یہ مہینہ پورا ہمارا ہمارے متعلقین کے لیے دواخانوں میں چکر کا گزرا, ڈوز دے کے وہ تین دن تک یہ کھاؤ پھر اطلاع دو آگے بتاؤ, بہت اچھا. یہ آٹھ دن تک دوا کھاؤ پھر آ کے بتاؤ, یہ دو تین دن تک یہ استعمال کرو پھر آ کے بولو بدلنا ہے دوا یا کیا کرنا ہے, پھر وہ تجویز کرتے چلے جا رہے. شنٹوں کا علاج تو ایسے ہوں گا نا, اور بنائے سنے چلے گئے ڈاکٹر صاحب کو کبھی بول رہے نہیں صاحب جی وہ ڈوز کا استعمال کر رہا ہوں اس کا اثر کیا ہو رہا, کوئی اتنا ہی نہیں دے رہا. اصلاح کیسے ہوں گی بھائی, اس کی منشا سمجھیں. اس کا بعض احباب آ کے بڑی خواہش کر دیں گے صاحب مجھے بیعت کر لیجیے, آج بھی آئے تھے صاحب. میں نے کہا کہ بھائی بیعت کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے یہ کوئی افراد بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے, پہلے آؤ مجلسوں میں بیٹھو منشا کیا ہے سمجھو, اگر وہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اور اس کے مطابق آپ چلنے کا اندرون میں ارادہ اور جذبہ رکھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں چند مجلسوں میں بیٹھ کر شعور کے ساتھ فیصلہ کر کے پھر رجوع ہوں گے. افراد بڑھا کے کیا کریں گے, تھوڑے رہنا مگر کام کے رہنا ہے نا, جن کا دام لگ سکے ایسے رہنا چاہیے, تھوڑے رہنا اچھے رہنا. بھیڑ بھاڑ ہے ایک بھی کام کے نہیں, کیا پتا ہے کیا فائدہ ہے بتائیے. اس لیے معزز دوستو اس کا خیال ذہن میں رکھیں آپ کہ آج آپ کو بتائی گئی ہے ایک بات یہ کہ بھائی ملکیت نسبتیں ملکیت حقیقیہ حق تعالیٰ کی طرف اور ملکیت مجازیہ بندے کی طرف. جب ملکیت مجازیہ میری ہے امانتی حیثیت سے میری ہے یہ میرے پاس ہے تو پھر ایسی صورت میں ہر چیز کے بارے میں خیال رکھنا ہے اس کا, کوئی ایک آدھ چیز کے بارے میں نہیں, ہر چیز کے بارے میں خیال رکھنا ہے. اس لیے بہت لمبا سبق کرنے کے اعتبار سے اس کے بعد مسئلہ ہے حرکت ایک نسبت دو کا, فعل ایک نسبتیں دو, اس کے بعد کا مسئلہ ہے صفت ایک نسبت دو کا, اس کے بعد کا اور ایک بار ایک مسئلہ ہے وجود ایک نسبت دو کا. تو یہ فعل ایک نسبت دو اس کے تعلق توحید فعلی سے بھی ہے اور اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے آنی چاہیے, وہ انشاءاللہ بشرط یاد رہنے کی صورت میں کسی رخ پر اگر بات چلتی رہی تو اس کا مذاکرہ انشاءاللہ آگے کی اصطلاحات کے بارے میں کیا جائے گا تذکرہ. اس وقت میں تو بس اتنا ہی یاد رکھ لو اور اس کو ابھی سے رولنا گھولنا شروع کر دو. رولنا گھولنا جانتے نا, مسلسل اس کی طرف توجہ رکھنے کا خاص اہتمام کرنا. یہ خاص یہ خالص اصلاحی لین کی گفتگو ہے یہ, اور صرف طالبین صادقین سالکین کے لیے ہی کارآمد ہو سکتی ہے یہ. باقی کوئی آیا تھا اس مقصد سے دیکھیں گے بھائی, یہاں کر کے ہفتے کوئی گندبا کچھ پروگرام چلتا کرتے ذرا جائیں گے سنیں گے اپن بھی کیا بولتے ہیں گے دیکھیں گے. بول کے اگر کوئی ایسا آ رہا ہے تو اس کو حقیقی فائدہ نہیں ہو سکتا. حقیقی فائدہ طالب کو ملے گا جو اللہ کی رضا جوئی میں لگا ہوا ہوگا اسے ملے گا. اپنی زندگی میں حقیقی دین لانے کا فکر مند ہوگا اسے فائدہ ہوگا. بس اسی مقصد کے لیے دراصل یہ مذاکرات کی مجلس ہے اور ہم سب اس چیز کی طرف توجہ دینے کے محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ العزیز دعا کے بعد اذان ہوگی, اذان کے 10 منٹ کے بعد روزانہ کتنے بجے ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ 8 بجے نماز ہو جائے گی. اس کے بعد کا جو معمول ہے وہ آپ حضرات کو نماز عشاء کے فوراً بعد اس کا اعلان کیا جائے گا. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وعافنا وارضنا وارض عنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, نسألك ان تحيي قلوبنا بذكرك وتنور قلوبنا بنور معرفتك. يا الله اللهم اجعلنا من التوابين, اجعلنا من المتطهرين, اجعلنا من عبادك الصالحين, اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واحشرنا مع الابرار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم. صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله.